أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
اس رسول اور نبی کے آنے سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں تھے رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. اللہ رب العزت والجلال کی حمد و ثنا اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر صلوات و سلام کے بعد، قابل صدر احترام صدر مجلس محترم مولانا حافظ عبدالحمید اظہر حافظ اللہ تعالی، خطیب شہر قابل احترام حضرت مولانا ابراہیم خلیل فضلی حفظہ اللہ تعالی، شیخ الحدیث مولانا محمد یونس حافظ عبدالوحید، مولانا ہارون رشید قابل احترام معز الدین شہر حافظ محمد شدید صاحب، چودھری محمد یونس صاحب، اور سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہر اعتبار سے دل و دماغ کی رونق کا باعث ہے، ہمارے لیے سکون اور اطمینان کا باعث ہے. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہماری مجلسوں کی رونق ہے. ہماری وہ مجلسیں بہت ہی پیاری اور خوبصورت ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں کندھے مقرر ہیں، ایک ہی بات ہزار بار بھی کریں پھر بھی جی اٹھتا نہیں ہے. آپ کی شخصیت بھی ایسی ہے. وہ لوگ جو آپ کو صبح شام دیکھتے تھے، ہر نماز میں دیکھتے تھے، دن میں پانچ پانچ بار دیکھتے تھے، ان میں سے ایک بھی شخص کا زندگی بھر ایک بھی لفظ ایسا زبان سے نہیں نکلا جس سے یہ احساس ہوتا ہو کہ وہ دیکھے اتار گئے، بلکہ ان کی بھوک بڑھتی ہی تھی، پیاس بڑھتی ہی تھی، شوق اور محبت میں اضافہ ہی ہوتا رہا. اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے گئے تو انہیں دیکھا گیا کہ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہے، اور جب وہ دنیا سے خود جانے لگے تو خوشیاں منا رہے تھے. انہیں دنیا سے جانے کی فکر نہیں تھی، اپنے خاندان کو، اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو چھوڑنے کی فکر نہیں تھی، بلکہ اس بات کا شوق تھا اور اس کی محبت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر سکے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں کرنے بیٹھے اور کرتے ہی چلے جائے تو یہ بات تو ختم ہونے والی نہیں ہے، اور اس کے ہزار موضوع ہیں. اور آپ کو معلوم ہے 1450 سال ہو گئے ہیں لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر اذکار دیکھ رہے ہیں، اور یہ سلسلہ بھی کبھی جاری ہے. جو بھی پڑھتا ہے یا وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ جیسے کسی اور نے لکھا ہے مجھے بھی کچھ لکھنا چاہیے، جیسے کسی اور نے رسالت مآب کا فکر جلیل کیا ہے مجھے بھی کرنا چاہیے، یا یہ محسوس کرتا ہے انسان کہ ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کا حق ادا نہیں ہوتا، کچھ باتیں رہ گئی ہیں کرنے سے. ہر پڑھنے والا ان دو باتوں میں سے ضرور ایک بات محسوس کرتا ہے کہ مجھے بھی حصہ ڈالنا چاہیے. یہ گا رہا ہے تو میں کیوں نہ کروں، یہ باتیں کر رہا ہے تو میں کیوں نہ کروں، یا یہ احساس ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تو بہت ساری کرنے سے رہ گئی ہیں، ابھی تو یہ ذکر بھی رہ گیا ہے، وہ ذکر بھی رہ گیا ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ کتب اسلام جتنی بھی ہیں ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گھومتی ہیں تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں، حدیث کی ساری کتابیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اور آپ نے کتنی بات سنا جو قرآن کریم سارے کا سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود نبی اسلام علیہ السلام کا ذکر ہے، نبی اسلام علیہ السلام کی بات نہیں ہے. اس لیے یہ کوئی ایسا موضوع تو نہیں ہے جس کی کوئی انتہا ہو. خدا کا بحر لا ساحل له، یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کا پرلا کنارہ نہیں ہے، اورلا کنارہ یا پرلا کنارہ نہیں ہے. ہماری گفتگو بھی اس سمندر میں تھوڑا سا ایک ہوتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. میں اپنی گفتگو تین حصوں میں تقسیم کرنا چاہوں گا، اور مجھے اس کا بھی پتا ہے کہ میں نبی علیہ السلام کا ذکر جو ان تین طرح سے کرنا چاہتا ہوں اس سے بھی آگے ہوں، وہ بھی شاید نہیں ہو سکے گا. لیکن میں چاہوں گا کہ آپ کو وہ کام جو بعد میں کرنا ہے پہلے کر دے، اس لیے کہ کہنے والے کہتے ہیں آج آ کے خبرش خبرش بات میں آنا. وہ جب بندہ اس سمندر میں جاتا ہے تو پھر اس کو واپسی کا راستہ نہیں ملتا. مجھے بھی پتا ہے کہ اگر ہم اس گفتگو میں پڑ گئے تو جو بات مجھے آخر میں کہنی چاہیے وہ مجھے آخر میں ہوش نہیں رہے گی یہ بات کہنے کی. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بتائیں گے ہوش و حواس پہلے ہی جو بات کر دوں گا آخر میں کرنی. وہ گفتگو کا خلاصہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا معنی دو معنی ہے، ایک ہمارا پنجابی کا معنی، ہمارے یہاں جو رواج ہے فلاں آدمی کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اس حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت، آپ کا مقام، آپ کی فضیلت، آپ کی عظمت، اس کا تھوڑا سا بیان. بات تو یہیں سے شروع ہوتی ہے. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی فضیلت دل کے اندر جگہ پکڑے گی تو اپنی بات ہوگی. بات شروع ہی یہاں سے ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہی ہمیشہ بیان ہوتا رہا اس لیے کہ آنے والے تھے، اور جب تشریف لائے پھر اللہ رب العزت نے بتایا کہ کس لیے آئے. دوسرا موضوع ہمارا یہ ہے، اور اصل مقام نبوت کا یہ معنی ہے کہ دین کے حوالے سے جو ہمارا آپ کے ساتھ تعلق ہے اس اعتبار سے آپ کا کیا مقام ہے، آپ کی بات کی کیا حیثیت ہے، آپ کے حکم کی کیا حیثیت ہے، آپ کی آئینی اور دستوری اور قانونی کیا حیثیت ہے، آپ کی بات ماننا کس حد تک ضروری ہے، اور اگر بات نہ مانے تو اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے، آپ کی فرما برداری کس حد تک لازم ہے، اور آپ کی نافرمانی کا کیا خطرناک نتیجہ نکل سکتا ہے. یہ دوسرا موضوع ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ معلوم ہو گیا، آپ کی دستوری آئینی اور قانونی حیثیت معلوم ہو گئی، تو کیا اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کو جان لیا جائے اور آپ کی بات کو مان لیا جائے، اس سے ہی بات بن جائے گی؟ نہیں. ساری کائنات کے نظاموں سے یہ نظام مختلف ہے. جو حیثیت آپ کی ہے وہ سارے ایسے لوگ جو حکمران ہیں، قاضی ہیں، جن کی کوئی بات چلتی ہے، جن کی کوئی حیثیت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام سے اس اعتبار سے اعلیٰ و بالا ہے، اور آپ کی شخصیت منفرد ہے کہ آپ کی یہ حیثیت اور آپ کا یہ مقام محبت کے ساتھ ماننا پڑے گا. صرف یہ قانونی حیثیت نہیں ہے کہ تسلیم کر لیا ہے تو بات ختم ہو گئی، محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، الفت کے ساتھ. اور اگر کبھی ذہن میں یہ بات آ جائے کہ بس دستوری حیثیت ہے اسے پورا کر دے بات بن جائے گی، یہاں یہ بات نہیں ہوگی. محبت پہلے ہے، باقی سب کچھ بات ہے. اگر محبت کی بات ہوگی تو پھر اس موضوع پر بھی بات ہونی چاہیے کہ آپ کی محبت کے اسباب کیا ہیں، آپ کی محبت کے عوامل کیا ہیں، کس وجہ سے ہم مجبور ہیں آپ کے ساتھ محبت کرنے پر، کس وجہ سے ایک انسان جب نبی علیہ السلام کو جان لیتا ہے اور آپ کو پہچان لیتا ہے تو پھر اس کا فرض بنتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرے. اس محبت کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں. ہو سکتا ہے کہ انسان دنیا کی جگہ جن میں پڑھ کے کچھ غفلت کی وجہ سے چند مردوں کے لیے سمجھے کہ شاید محبت کے بغیر بھی گزارا ہو جائے، جیسے باپ بیٹے کی لڑائی ہوتی ہے، باپ کہتا ہے نہیں نہ صحیح، کیا کرنا چاہیے، چھوڑے جاتا ہے تو جائے، بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ، بڑی ہمت اور حوصلے کے ساتھ بچے کو دھکا دے دیتا ہے، اور بچے کو گھر سے نکلے 10 منٹ نہیں ہوتے تو پھر پیچھے دوڑ پڑتا ہے ملنے کرنے کے لیے، واپس آ جاؤ، سارے حوصلے ختم ہو جاتے ہیں، وہ وجوہ ہوتی ہے، وہ اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بھی کچھ اسباب ہیں، کچھ عوامل ہیں، کچھ بوائش ہیں جس کی وجہ سے ہم مجبور ہیں آپ کے ساتھ محبت کرنے کی۔ پہلی باتوں میں سچے ہوں گے تو آپ کی محبت پر مجبور ہو جائے، اور پہلی باتوں میں سچے نہیں ہوں گے تو پھر محبت بننے پر مجبور نہیں ہوں گے۔ اور اسی کا اگلا حصہ یہ ہے کہ اس محبت کے تقاضے کیا ہے، اس محبت کا نتیجہ کیا ہے، اس محبت کا طریقہ کیا ہے، اس محبت کا طریقہ کیا ہے، کیا اونچے چوننے سے بات بڑھ جائے، کیا مکیاں جلانے سے گزارا ہو جائے، کیا ناطے پڑھنے سے کام چل جائے، کیا محبت کے گھوم جانے سے بات بن جائے، کیا میلاد کے ذکر سے بات بن جائے، کیا وفات کے مرثیہ پڑھنے سے بات بن جائے گی، نہیں، دیکھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، جسے محبت کرتے ہیں وہ کس طرح خوش ہوتا ہے، جس سے بھیجا ہے اس نے کیا کہا ہے، جو آیا ہے اس نے کیا تقاضا کیا ہے، وہ پانی مانگ رہا ہے آپ روٹی کھلا رہے ہیں، روٹی مانگ رہا ہے آپ پانی ملا رہے ہیں، یہ کیسی محبت ہے، جو وہ چاہے گا، جس طریقے سے وہ چاہے گا، جس طریقے سے وہ چاہے گا، جس انداز اور جس ادا سے وہ چاہے گا، اسی ادا سے، اسی طریقے سے، اسی طریقے سے محبت کریں گے تو بات کریں۔ یہ گویا کہ 3 یا 4 موضوع ہو گئے۔ پہلے موضوع کے بارے میں آپ بہت خوش ہوئے ہیں، جب میں مسجد میں داخل ہوا تھا ہمارے شہر کے عظیم شان خطیب محترم حضری صاحب اس موضوع پر بات کر رہے تھے، اور بہت کچھ کہہ رہے تھے، بہت کچھ کہہ رہے تھے اور بہت خوبصورت طریقے سے کہہ رہے تھے۔ وہ میری گفتگو کا پہلا موضوع ہے جو کسی حد تک انہوں نے نبھا دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کی حیثیت، آپ کی عظمت، اور آپ کا دنیا کے اندر اونچا اور بہت اونچا مقام، اس کے بارے میں باتیں ہو رہی تھیں، آپ نے بہت کچھ سن لیا ہے، میں بھی اللہ کی توفیق سے کچھ نہ کچھ کہوں گا۔ خلاصہ اس کا یہ ہے، اس قرآن عربی پر، اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر، بلکہ آسمانوں کے اوپر، بلکہ پوری کائنات میں اللہ رب العزت نے جو پیدا کیا ہے ان میں سب سے عظیم البتہ حضرت محمد رسول اللہ کے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، کوئی ہمیں کیا کہتا ہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں، لوگوں کو طریقہ نہیں آتا رسالت میں آپ کے مقام و مرتبے کے اعتراف کا، آپ کی حیثیت کے اعتراف کا، ہم نے یہ طریقہ اللہ سے سیکھا ہے، اللہ کے رسول سے سیکھا ہے، جس نے بنایا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جس نے بھیجا ہے، جس نے عزت و مقام دیا ہے، ہم نے اس سے پوچھا ہے تو بتا دیے کیا ہے اور کون ہے، اس نے جو بتایا ہم نے مان لیا، ایک غلطی برابر اس کے اندر کمی نہیں کی، اپنی ساری خاصیت کو قربان کرتی ہے، اپنی ساری محبتیں اس پہ قربان کرتی ہیں، اپنی ساری چاہتیں اس پہ قربان کرتی ہے، اپنی ہر چیز اس پہ قربان کرتی ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے، جو بھی ہے سال کو آپ کا، جہاں اس نے کھڑا کر دیا وہاں کھڑے، جہاں بٹھا دیا وہاں بیٹھے، بولنے کا حکم دیا تو بولتے ہیں، چپ کرنے کا حکم دیا تو چپ کر جاتے ہیں، ہاتھ کھڑے کرنا حکم دیا ہے تو کھڑے کر دیتے ہیں، نیچے کرنے کا حکم دیا تو نیچے کر دیتے ہیں، بڑی سے بڑی بات میں بھی سالت ماپ پہ جان قربان ہے، چھوٹی سے چھوٹی بات میں بھی سالت ماپ پہ جان قربان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تقریر نہیں ہے، زیادہ بھی چھوڑے گا، کچھ حصہ ملتا ہے ساتھ میں آپ کا اس سے، کچھ نہیں بگڑتا آدمی نہ ہلانے سے، لیکن بات تو امتحان کی ہے، اگر تم چھوٹے سے امتحان میں بھی کامیاب نہ ہو سکے تو بڑے امتحان میں کامیاب نہ ہو سکے، جس ساتھ میں آپ کی محبت میں تم ہوں گے قربان کر سکتے، جا کر سے قربان کر سکتے، جس حبیب کی، جس مصطفیٰ کی، جس مجتبا کی، جس مبتلا کی محبت میں تم ہاتھ نہیں کھڑے کر سکتے، اس مبتلا مجتبا اور مصطفیٰ کی محبت میں تم جان کیسے قربان کرو؟ اور حکم یہ ہے، حکم یہ ہے کہ تم اپنے سے بہتر اپنے نبی کو سمجھو، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، نبی اللہ کہتا ہے ہمارا
اللہ رب العزت نے دعا سنی، سچ بول رہی تھی، اللہ
پڑا، تڑپنے لگا، ٹیڑیاں مارنے لگا زمین پر، قریب تھا کہ اس کی جان نکل جائے۔ بعض روایتوں کے مطابق اس نے کہا کہ اب میں کچھ نہیں کروں گا، اپنے رب سے کہا میری جان بچا دے۔ بعض کے مطابق مائی صاحبہ نے سوچا، اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے اس خاتون نے ہمارا بادشاہ مار دیا ہے، میری پھر شام نہ جائے، تو اسے بچا لے۔ وہ ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہونے کے بعد انسان پھر وہی بات، پھر اسی طرح تین بار یہی حرکت کی اور تین بار اس کا یہی حشر ہوا۔ پھر اس نے کہا بے بوہو ادھر آؤ، تم نے تو کہا تھا بڑی خوبصورت عورت ہے، یہ تو تم پتہ نہیں کہ چڑیل لائے ہو کہیں سے، یہ تو میری جان لے رہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ دعا کر رہے تھے اپنی عزت اور عشرت کی حفاظت کے لیے، اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے اس خاتون کی دعا سنی، اللہ حکم الحاکمین مہربان ہوا، بادشاہ نے شہزادی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کر دی، جاؤ یہ میری خدمت کرے گی۔ یہ کون تھی خاتون، یہ کون شہزادی تھی؟ یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی تھی، حضرت حاضر علیہ الصلوۃ والسلام۔ دل کا کیا ان کو یا بنی ما شاء اللہ، اور برانی پانی پینے والوں یہ تمہاری ماں ہے، یہ شہزادی تمہارے دادے کو ملی تھی، بادشاہ کی طرف سے ہدیہ ملی تھی، اس نے کردار کے نتیجے میں ملی تھی، اس نے سیرت کے نتیجے میں ملی تھی، اور اس نے سلوک کے نتیجے میں ملی۔ یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی تھی، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں، وقت آیا اللہ کے حکم سے حضرت حاضرہ کو دنیا کے سب سے مقدس ترین مقام میں جا کے چھوڑ آئے۔ کیسے چھوڑا، کس طریقے سے وہ کامیاب ہوئی، کس طریقے سے توکل اللہ کا ثبوت دیا، کیسے اللہ پر اعتماد کیا، کیسے اللہ پر یقین کیا، حضرت ابراہیم نے، ان کی زوجہ محترمہ نے، اور وہاں آباد ہو گئے۔ اور پھر ایک وقت آیا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جدے امجد درخت کے نیچے بیٹھے پیر بنا رہے ہیں، کہنے لگے کہ دیر بعد آئے، کہنے لگے مجھے پروردگار نے ایک حکم دیا ہے، پہلے جو ایک حکم دیا تھا وہ بھی پورا کر دیا تھا، اب ایک اور حکم دیا ہے پروردگار نے، میں کیا حکم دیا ہے، جو حکم دیا کر گزرو، نہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، نشان دہی دی ہے کہ اس مقام پہ میں اللہ کا گھر تعمیر کروں، اور ساتھ ہی مجھے یہ بھی حکم ملا ہے کہ تو میری مدد کر، فرمایا میں مدد کے لیے تیار ہوں۔ اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام دونوں اللہ کے گھر تعمیر کر رہے ہیں، اور ساتھ یہ دعا کر رہے ہیں، ساتھ یہ دعا کر رہے ہیں، پہلے تو ابراہیم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم۔ اللہ کا گھر بنایا جا رہا ہے، اللہ کا گھر بنایا جا رہا ہے، نبی ہی اللہ کے گھر کا معمار ہے، نبی ہی اللہ کے گھر کے تعمیر کے اندر مزدوری کر رہا ہے، ایک ادارہ بجلی پکڑا رہا ہے، دوسرا اینٹے لگا رہا ہے، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت سے دعائیں کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ہم کبھی کسی مسجد کے اندر 10 روپے دے دیں تو ساری عمر مسجد کے منتظمین کی اور مولوی صاحب کی شامت آئی رہتی ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ سے کہہ رہا ہے مولا تیرا گھر بنا رہا ہوں، ساتھ منتیں کر رہا ہوں، ان کے لیے یہ منت قبول کر لینا، قبول کر لینا، احسان نہیں چلا رہے، احسان نہیں چلا رہے، اس وعدہ کر رہے ہیں، مولا قبول کر لینا، ربنا اجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ ہمیں اپنے فرما بردار بنائے رکھنا، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھنا، اے اللہ میری ہماری اولاد میں سے جو لوگ ہوں ان کو بھی اپنے فرما بردار بنائے رکھنا، وارنا مناسکنا، اللہ تیرے قرب کے طریقے، تیری رضا کے حصول کے طریقے، تجھے راضی کرنے کے طریقے وہ بھی ہمیں سکھا دینا، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، الرجیم، اللہ ہمیں اپنے بنا لینا، ہم تیری طرف آ گئے ہیں، تو ہمیں اپنا بنا لینا، ہماری توبہ قبول کر لینا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے پروردگار یا عظیم الشان وقت میں کیا دعا کر اشارے مل گئے ہوں گے قبولیت کے، ساتھ ہی وہ کائنات کی سب سے عظیم الشان دعا بھی کر دی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ جہاں ہم تیرا گھر تعمیر کر رہے ہیں اس گھر کے آس پاس آبادی بھی ہو رہی ہے، اللہ اسی آبادی میں سے ان میں سے ہی ایک رسول عظیم الشان رسول ان کے اندر مقروض فرما دینا، ان کے دلوں کی صفائی بھی کرے اور تیری کتاب کی تعلیم بھی ان کو دے اور تیری طرف سے آنے والی حکمت کی تعلیم بھی ان کو دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو چیزیں آتی تھیں آسمان سے، دو چیزیں آسمان سے آتی تھیں، ایک اللہ کی کتاب، ایک حکمت۔ لولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوا وما یضلون الا انفسهم وما یضرونک من شیء وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمت والا تو ہے نہیں۔ اللہ اپنے بندوں کی دعائیں جو سلیقے سے کی گئی ہوں، محبت کے سے کی گئی ہوں، اخلاص سے کی گئی ہوں، احترام سے کی گئی ہوں، توکل اور اعتماد سے کی گئی ہوں، ایسا قبول فرماتا ہے۔ جو لفظ اللہ رب العزت کے حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیے، اللہ نے خبر دی کہ میں نے کیوں کہ تم قبول کر، ایک بات نہیں چھوڑا، اور خبر بھی ایک بار نہیں دی، بار بار خبر دی۔ کما صلی فیکم رسولا منکم یتلو علیکم کما صلی فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ جیسا رسول مانگا تھا ویسا ہی دے دیا، جو کام کرنے کا کہا تھا وہی کام کرتا تھا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم پہلے موضوع کا خلاصہ یہ ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بالا ہے، سب سے افضل ہے، سب سے عظیم ہے۔ جو مقام آپ کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں، جو مقام آپ کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ مولا کا کرم، رسالت میں آپ کی عظمت، ہماری قسمت۔ مولا کا کرم، رسول اللہ کی عظمت، ہماری قسمت کہ اللہ نے اس کو بھیجا، لیکن جب بھیجا بندوں پہ کرم کیا, پتا ہے اللہ رب العزت کو میرے بندے کس طرح کے ہیں, ضدی ہے مانتے نہیں ہیں, ادھر ادھر سے متاثر ہو جاتے ہیں, محبت کے کمرے بنتے ہیں, محبت کے گھوم جاتے ہیں, بات نہیں مانتے, جانے کو بات کرنے کے لیے نعرے لگاتے ہیں, حرمت رسول پہ جان کو قربان کرتے ہیں, لیکن ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے, فرما برداری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ نعرے مارنے والی قوم ہے, اطاعت فرما برداری کرنے والی قوم نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا, پھر امام الانبیاء کی عظمت کی دلیلیں دی, آپ کے شرف کی دلیلیں دی, اس بات کی دلیلیں دی کہ اس سے بہتر کوئی نہیں ہے, اس سے زیادہ قابل اعتماد کوئی نہیں ہے, جب اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کرتا, جو کہتا ہے اللہ کی طرف سے کہتا ہے, جو کہتا ہے حق کہتا ہے, جو کہتا ہے سچ کہتا ہے, جو بھی اس کے پاس آتا ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے, اس کو حکم ہے, بس تمسک باللذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم, تیرے پاس تو بری آتی ہے اس کو مضبوطی سے دھر لے,
کسی ایک عالم نے نہیں کہا کہ محمد رسول جو کہتے ہیں یہ ساری کہتا ہے.
دلیل نہیں ہے کہ محمد سے سچا کوئی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا اللہ کا کرم نہیں ہے بندوں کا کہ کس طریقے سے وہ یقین دلاتا ہے بندوں کا میرا نبی کتنا سچا ہے, میرا رسول کتنا سچا ہے. اور کوئی ایسا بول جا بھی نہیں ہے جس کو کوئی تعبیر ہو سکتی ہو, کوئی شبہ بن سکتا ہو کہ جنوں کی طرف سے ہو سکتا ہے, شیطانوں کی طرف سے ہو سکتا ہے, یا جادوگروں کی طرف سے ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. حضرت کامران بیان کرتے ہیں ہم ایک سفر میں تھے, ساری رات سفر کرتے رہے, صبح کا وقت ہوا, تھکے ہارے ٹوٹے پھوٹے, جو ان پڑاؤ ڈالا سب گر پڑے سو گئے, کسی کو ہوش نہیں رہا. جا کا بھائی سورج کی کرنیں پڑی تو جا گئی, نماز بھی رہ گئی. سب کو بتانا ہوتا ہے, گلی تو سب کو بتا کے جاتا ہے, کوئی بات رہ نہ جا بتانے سے, کوئی جدی رہ نہ جا بتانے سے, کوئی تعلیم ایسی نہ ہو تو مل نہ جا. فرمایا پہلے کوئی جا کا راوی نے بتایا اسی نام لے لے کے, لیکن اگلا راوی بھول گیا. چوتھے آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جان لیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوئے ہوتے تھے, نبی شام سوئے ہوتے تھے تو کوئی آپ کو جگاتا نہیں تھا, شاید کار ملی ہوئی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری بھی نبوت تھی, خواب بھی نبوت تھی. ہم تو ایسے بیوقوف ہیں نا, تشریف لے آئے ہماری مجلس میں, ہم بیٹھے ہیں, ہم تو نہیں آ سکتے آپ کے پاس. آپ آتے یہاں احترام کا یہ عالم ہے کہ سوئے ہوئے کو جگاتا کوئی نہیں, اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب بھی وحی ہیں, اور خواب ایسے وحی تھے. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق, لقد فتحنا المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. کیسا سچ کر کے دکھایا اللہ رب العزت نے, جیسا خواب دکھایا ویسا ہی سچ کر کے دکھایا. ایک ایک بات جزیات پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی اللہ کی طرف سے وحی تھی, اللہ نے سچ کر دکھائی. امام الانبیاء کے خواب بھی وحی تھے. امام الانبیاء کے امام الانبیاء ہیں, آپ کی امت کے نیک اور سارے لوگوں کے خواب بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. اللہ ہمیں ایسے خواب نصیب فرمائے. فرمایا جاتے نہیں کہ شاید خواب میں وہی نظر ہو رہی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو من تھے لگا سریقہ بھی آتا تھا, اللہ اکبر کی آوازیں میں گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لاکھ ہو گئے, اور فرمایا کہ جگہ جہاں سے جلدی نکلو, جہاں سے پوچھ کرو, نماز آگے جا کے پڑھ لیں گے. وہاں سے نکلے, پوچھ کیا, ایک جگہ جا کے پھر پڑاؤ ڈالا, وہاں نماز پڑھی, اور نماز کے بعد صحابہ اکرام نے شکایت کی اللہ کے رسول پینے کے لیے پانی نہیں ہے, پیاس سے جان نکل رہی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور آدمی ساتھ لے کے بیٹا کہ جاؤ پانی تلاش کر کے دیکھو کہیں پانی ملتا ہو. حضرت علی کا احساس دوسرے ساتھی ہیں چلے جا رہے ہیں پانی کی تلاش میں, ایک عورت دیکھی, بڑی عورت دیکھی ہے, اونٹ پہ بیٹھی ہے, دونوں طرف پانی کی مشکیزیں لگ رہے ہیں, دردان میں پیر بھی جا رہی ہے. اسے روک دیا, رکو آؤ رسول اللہ کے پاس لے کے جائیں. پوچھا کہ پانی کہاں ہے, اس نے اشارے کرائے سے بتایا سمجھایا کہ اس وقت کل جہاں سے چلی تھی وہاں پڑی ہے, 24 گھنٹے کی مسافت پر. تو فرمانے لگے کہ آؤ نبی صاحب کے پاس. کہنے کس کے پاس؟ کہا اللہ کے رسول کے پاس. باتیں تو سن رکھی تھی اس نے, کہتے ہیں اچھا اس کی بات کر رہے ہو جس نے اپنے آبا اجداد کا دین چھوڑ دیا, اس کے پاس لے کے جا رہا. کہا اسی کی بات کر رہے ہیں, چلو اس کو پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے چیزوں سے پانی نکالا اور لوگوں سے کہا کہ پیو بھی پلاؤ بھی, بعض روایتوں کے مطابق اپنی جانوروں کو پلا دو. سب نے پیا, سب نے پلایا, ایک کو نہانے کی ضرورت تھی اس کو نہانے کے لیے بھی دے دیا, کھلے جل سے پانی استعمال کیا. آدمی ہو. اصحاب صحابہ کرام کو حکم دیا کسی کے پاس ستو ہے تو وہ لے آئے، کسی کے پاس آٹا ہے تو وہ لے آئے، کسی کے پاس کھجورے ہیں تو وہ لے آئے. وہ اہل مدینہ تھے، اجوا کھجورے تھیں، اس کی تو موجے بڑھ گئی، اچھی خاصی گردے کو لا کے اس کو دے دی کہ جاؤ. اب اس نے اپنا اونٹ لادا، ٹھاٹ بار سے اپنے گھر پہنچی، دیر ہو گئی تھی تو اہل خانہ نے پوچھا کہ اتنی دیر کہاں کر دی؟ اس نے کہا کیا بتاؤں، وہ اس کے پاس لے گئے تھے، وہ شادی کے پاس لے گئے تھے، اس نے اپنے ابا اجاد کا دین چھوڑ دیا ہے. میں نے تو حیران تو دور سے حال دیکھی ہے، ایسے اشارہ کر کے کہہ رہی وہ آسمان اور یہ زمین اس کے درمیان اس سے بڑا جادوگر کوئی نہیں. تو یا پھر یہ اللہ کا سچا رسول ہے، یا اس سے بڑا اگر جادوگر ہے تو اس سے بڑا جادوگر کوئی نہیں ہے، تو یا پھر اللہ کا سچا رسول ہے. پھر اس کے بعد مدت تک یہ ہوتا رہا. صحابہ کرام کیونکہ مسئلہ جنگ تھے، حاضر جنگ میں تھے مشرکین کے ساتھ، کبھی کسی بستی پہ حملہ ہو رہا ہے، کبھی کسی بستی پہ حملہ ہو رہا ہے، کبھی کسی بستی کو لوٹا جا رہا ہے، کبھی کسی بستی کو، لیکن اس بڑھیا کی بستی کو کبھی نہیں چھوڑی. وہ بڑھیا ایک دن اپنے عزیز و اقارب سے کہنے لگی، اور بے وقوفا تم دیکھتے نہیں ہو، ہر وقت کسی نہ کسی بستی کی شام تاری ہوئی ہوتی ہے، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہتا. میرا خیال ہے کہ جان بوجھ کے میرا احترام کیا جا رہا ہے، اگر سے کام تو احترام کیوں کر. سارے مسلمان ہو گئے، سارے مسلمان ہو گئے. کس لیے کیا؟ اس بڑھیا کو بھی بتا دیا، اس بڑھیا کو بھی سمجھا دی کہ محمد اللہ کا سچا رسول ہے. اس سے زیادہ موٹی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ فاضل دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اور ایسی دلیل ایک نہیں، بے شمار دلیل ہے. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم مدینے میں آئے، تین ساتھی تھے، بھوک سے جان نکل رہی تھی، پیٹ اور پسلیاں پسلیاں نظر آتی تھی، پیٹ کہیں نظر نہیں آتا تھا، ریڑھ کی ہڈی اور اگلا ایک ہی ہوا ہوا تھا. اس کے پاس جاتے ہیں تم رکھ لو، اس کے پاس جاتے ہیں تم رکھ لو، کوئی مہمان رکھنے کے لیے تیار نہیں، ساری چیز کے پاس نہیں. اور جس کو کوئی قبول نہیں کرتا تھا اس کو محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس کو کوئی قبول نہیں کرتا وہ محمد رسول اللہ کے مہمان بن جائے. امام الانبیاء نے ان کو اپنے گھر میں اپنے مہمان رکھے. اور سیدھی سی بات کہہ دی، یہ بکریاں کھڑی ہیں آپ کے سامنے، دو تین بکریاں ہیں، کیا دودھ نکال لیا کرو، تقسیم کر لیا کرو، میرا حصہ میرے لیے، تمہارا حصہ تمہارے لیے، بس اس میں گزارا ہوتا رہے. ان کا دودھ نکال دیتے تھے صبح شام، جتنا دو چار دودھ ملتے اس میں گزارا ہوتا تھا. صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ رسالت میں آپ کی باتیں تو کرتے ہو، لیکن ہمارے کھانے نالیاں بھر جاتی ہیں کھانوں سے، کسی فقیر مسکین کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب، اور یہاں یہ حال ہے کہ دودھ کے گھونٹ پہ گزارا ہو رہا ہے، وہی گھونٹ دوسروں کے دلے کے لیے تیار رکھے. سنت کی باتیں کرنا آسان ہے، محبت کی باتیں کرنا آسان ہے، رسالت میں آپ کے قصے سننا اور بیان کرنا آسان ہے، کوئی عمل کی سکیم بھی ہونی چاہیے، عمل کی تربیت بھی ہونی چاہیے. فرمایا کہ ہم ایسے ہی کرتے، دودھ نکالتے، تقسیم کر لیتے، رسالت میں آپ کا حصہ آپ کے لیے رکھ لیتے، اپنا آپ کا حصہ پی لیتے. ایک دن رات ہوئی، دودھ نکالا، اپنا حصہ پی لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا گلاس کے اندر رکھ دیا. اب دودھ سے جوان آدمی کا کیا پڑا؟ اب دیکھا ہوا ان کیا آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے پاس گئے ہیں، آپ کو وہ تو ان کی مہمان نوازی کریں گے، کھلائیں پلائیں گے، آپ نے دو دودھ کے کیا کر رہے ہیں؟ میری جو جان نکل رہی ہے بھوک سے، اتنا میں پی لوں اس کو. وہ شیطان نے آ کے برگلایا، پکا کر دیا سب، نبی صاحب کی ضرورت نہیں ہے اس دودھ کی، آپ تو کھا پی جائیں گے انصار کے گھروں سے، تو اس کے پی لو دودھ. کی شیطان کا یہ طریقہ ہوتا ہے، مجھے دودھ پی لیے. آخری کترا دودھ کا اندر گیا، پھر شیطان نے اپنا دوسرا کام شروع کر دیا. کم اصل شیطان تیاری ہوتی اسی کشمکش میں لیٹے ہوئے ہیں، موت و حیات کی کشمکش میں لیٹے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلیقہ ہوتا ہے، یہ شیخوں کا سلیقہ نہیں ہے، لازم کرتے ہیں اسلام کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سلیقے سے سلام کہتے تھے، بلال تو سنائی نہیں دیتا تھا، سوئے ہوئے کو نہیں کہتے تھے. پر ہم کچھ بات بھی ہو رہی ہے تو ایسا نعرہ مارتے ہیں کہ بتا ہے سلام کہتے تھے، لیکن اس طریقے سے، اس محبت سے، اس احترام سے، اس پیار سے. یہ بھی غلط بات ہے کہ بات ہو رہی ہے سلام نہیں کرنا، یہ بھی غلط ہے کہ ایسے طریقے سے سلام کرنا ہے کہ سب کو پتا چل جائے کہ فلاں صاحب تشریف لے آئے. نبی صاحب کا سلیقہ ہونا چاہیے، نماز پڑھ رہا اس کو تکلیف نہ ہو، جو نماز نہیں پڑھ رہا اس طریقے سے جواب دے، سوئے جو کو جاگنا ہے بیدار ہے تو جواب دے. نبی صاحب ایسے سلام کہتے تھے، ایسے ہی آپ نے سلام کیا. اب میں انتظار میں ہوں نبی صاحب سلام کی بدعا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، پہلے آیا آگے دیکھا کہ دودھ نہیں ہے تو میری جان نکل رہی ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، اب میں انتظار میں ہوں بدعا کے. آپ نے فرمایا اللہم من اطعمنی واسقنی من سقانی، اللہ جس نے مجھے کھلایا تو اسے کھلا، جس نے مجھے پلایا تو اسے پلا. یہ بدعا تو میں نہیں جانتا، اسے تو مشرکین کو بدعا نہیں دی، اسے تو پتھر مارنے والوں کو بدعا نہیں دی، تو شیطان کا نہ. جب میں نے سنا کہ امام الانبیاء بجائے بدعا کے دعائیں کر رہے ہیں، سمجھا کہ جو نبی صاحب کو کھلائے اللہ اس کو کھلائے گا، جو نبی صاحب کو کھلائے اللہ اس کو کھلائے گا، میں نے تکبر کا سنی اٹھا سوری بھی کہ بہترین بکری جلا کر کے نبی صاحب اسلام کو کھلاؤں گا، وہی بدو انہی کی بکری کو کھلاؤں گا. دعا بھی سنے تو پہلے سے بڑی بات، پہلے تو دودھ دیا تو ڈر رہا ہے، بکری کا لینے کے لیے تیار ہو گیا. اللہ اکبر، اللہ کے سیدھے سادے بندے، اللہ سیدھے سادے بندوں کو بڑا پسند کرتا ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں اٹھے سوری لی بکری کے قریب جا کے دیکھا تو ساری بکریوں کے خرگوش سے بھرے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، سارے خرگوش سے بھرے ہوئے. اب یہ بھی کوئی ایسا مسئلہ جو کسی کو سمجھ نہیں آئے، اس کے لیے منطقی دلیلوں کی ضرورت ہے، فلسفی دلیلوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے کسی اصول کی ضرورت ہے. کتنا عظیم شان موجود ہے، کتنی عظیم شان دلیل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے سے. کوئی دنیا کا ایسا امام جس نے اس طرح کی دلیل دکھائی ہے، کوئی ایسا مقتدا، کوئی ایسا پیشوا، کوئی ایسا رہنما جس نے اس طرح کی دلیل دکھائی ہو. اگر دلیل دکھائی ہوگی تو چار دن کے بعد پتا چل گیا ہوگا کہ جھوٹا ہے، شوق آباد ہے، کوئی چکر چلایا ہے، تو جائے زندگی توہین ہو جائے گی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں جا کے دیکھا تو خرگوش سے بھرے ہوئے ہیں. رسالت میں آپ کے گھر کا برتن اٹھایا تو آلے بیت میں سے کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس برتن میں بھی دودھ نکالا جا سکتا ہے. بڑا برتن لیا، بڑھ گیا. رسالت میں آپ کی خدمت میں پیش کیا، فرمایا پیو، آپ نے پیا، میں نے عرض کی مزید پیو، آپ نے پھر پیا، میں نے عرض کی اور پیو، آپ نے پھر پیا، حتیٰ کہ امام الانبیاء گھٹ گئے. مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے رسالت میں آپ کی بدعا لگ گئی ہے. اللہ اللہ جو مجھے کھلائے تو اس کو کھلا، اللہ جو مجھے پلائے تو اس کو پلا. میں نے انسان کو آپ کو کھلا بھی دیا ہے، پلا بھی دیا ہے، خون شراب بھی ہوتا ہے، پان بھی ہوتا ہے، خون کھانا بھی ہوتا ہے، بھی ہوتا ہے، دونوں کام ہو گئے. مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مجھے سنا گئی ہے. تو میں گر پڑا ہنستے ہنستے، روٹ پوٹ ہو گیا، حتیٰ کہ نبی صاحب نے فرمایا ہدا سوال تک یا مقدار، اے مقدار اپنی جادو تو سوال ہو. اتنا ہنسا. پھر میں نے آپ کو قصہ بیان کیا اور بات آگے دی. تو یہ ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، سینکڑوں ایسے موجود ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس لیے؟ اللہ کا کرم، رسالت باب کی عظمت اور ہماری قسمت، امت کی قسمت. کوئی امت کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی ایسا نہ ہو جس کو یقین نہ ہو جائے کل محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. جب انسان اتنا بد نصیب ہے، اتنا محکوف ہے، اتنا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے عظیم شان معجزے، ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں معجزے، اور نکل کرنے والے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زید بن ثابت، ابو ہریرہ، عائشہ صدیقہ، جابر بن عبد اللہ، ابو سعید خدری، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود جیسے مقدس اور پاک شخصیتیں، یہ معجزے نقل کرنے والے. اور لوگوں کو اس پہ یقین نہیں آتا، فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے گندیلے جن کو استنجا نہیں کرنے آتا، کپڑے نہیں پہننے آتے، کھانا نہیں آتا، رسالت میں آپ کی عظمت دیکھیے، لوگوں کی بدقسمتی دیکھیے، اللہ رب العزت نے قسمت کی طرف بلایا ہے، بدقسمتی کی طرف لوٹتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہم بتیاں نہیں جلائیں گے تو اور کیا ہوگا؟ رسالت میں فراغ ہدایت لے کے آئے، ساری دنیا کے جوش کی رسالت میں آپ کے سامنے بیکار ہے، محمد ایسے چراغ ہے، رسالت میں ایسے سراج منیر ہے، دنیا کی کوئی روشنی نہ بلند دیا کی روشنی کے سامنے کوئی حقیقت نہیں کرتی، تو اپنے دلوں کو اٹھا کے رسول ہو، اللہ رب العزت سے ڈرو، اللہ رب العزت سے ڈرو، اور میرے بھائیوں لوگوں کو بتاؤ کہ احترام رسول کیسے ہوتا ہے، عظمت رسول کیا ہوتی ہے، مقام نبوت کیا ہوتا ہے، مقام رسالت کیا ہوتا ہے، آپ کی شخصیت کیا حیثیت رکھتی ہے، آپ کا مقام مرتبہ اللہ بیان کرنے والا ہے، اور اللہ کے سارے نبی اور سارے رسول بیان کرنے والے، یہ پہلی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، کتنی عظیم ہستی ہے، کتنی عظیم شخصیت ہے، کیوں ہم کہتے ہیں کہ آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، آپ کے آگے کوئی نہیں ہے، آپ سے آگے کوئی نہیں ہے، آپ سے بالا کوئی نہیں ہے، تو کیا یہ صرف کسی کہانی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اللہ رب العزت نے کس لیے بھیجا ہے، بتایا آپ نے کس لیے بھیجا ہے، بتایا آپ نے کس لیے بھیجا، تو بتائیے ایمانداری سے بتائیے، پوری کائنات کے اندر کوئی انسان آپ کو ملے گا جو قرآن کریم کی ایک آیت رسالت میں آپ کے علاوہ کہیں سے لا کے لے گیا؟ کوئی کہتا ہے کہ رسالت میں آپ نے کوئی آیت نہیں پڑھ کے سنائی؟ سچے ہیں، قابل اعتماد ہیں جو بنا پڑھ کے سنا دیا، نہ اضافہ کیا نہ کمی کی، نہ کوئی آیت بڑھائی نہ کوئی آیت کم کی، حق میں پڑھتی تھی وہ بھی سنا دی، جو اپنے حق میں نہیں تھی وہ بھی سنا دی، ہر شاید قرآن پڑھ کے سنانے میں تو سچا ہے، قرآن پڑھ کے سنانے میں تو قابل اعتماد ہے، قرآن امام الانبیاء کے سوا کہیں سے ایک لفظ دیے جانے کی گنجائش نہیں ہے، اور باقی تین کام وہ کس نے کرنے ہیں؟ قرآن سکھانے میں رسالت میں آپ پر اعتماد نہیں، وہ بھی اس نے ڈیوٹی لگائی ہے، پڑھ کے سنانے کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہی بات ہے محمد کتاب، دوسرا کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ لوگوں کو جیسے قرآن پڑھ کے سناتے ہیں ویسے ہی قرآن کی تعلیم بھی دیں، وہ تعلیم قرآن کریم کی ہر حوالے سے رسالت میں آپ نے دی، لغت کے اعتبار سے بھی پڑھ کے دی، معاشرتی اعتبار سے بھی پڑھ کے دی، قانون و دستور کے حوالے سے بھی پڑھ کے تعلیم دی، قرآن کریم کی عمل کے ساتھ بھی قرآن کریم کی تعلیم دی، اور دنیا کے اندر انقلاب برپا کر دیا، جو انقلاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے اپنی زبان میں برپا کیا ہے، دنیا کے اندر اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، بعد کوئی انقلاب نہیں آیا، اندھی لغت اپنی جگہ بیٹھی ہے، اندھی کی کتابیں اپنی جگہ ہے، لیکن امام الانبیاء جو نفر بولیں گے اس کا اپنا ہی مفہوم ہے، اندھی میں صلات کا کوئی اور معنی ہے، رسالت میں آپ کا صلات کا لفظ بولیں گے، نماز کا لفظ بولیں گے تو اس کا کوئی اور معنی ہوگا، اندھی لغت کے اندر حج نہ تو اس کا کوئی اور نہ اور معنی ہو گیا. یہ جواب الکرم ہے امام الانبیاء. حج کا لفظ بولیں گے ایک لفظ, حج حج کا ایک لفظ بولیں گے. آپ اس حج کے ایک لفظ پر عمل کرنے کے لیے لاکھ روپیہ لگائیں گے, 2 لاکھ روپیہ لگائیں گے اور ایک لمبا سفر طے کریں گے, مخصوص عبادات کریں گے, مخصوص شہر کے اندر جائیں گے, مخصوص دنوں کے اندر جائیں گے, مخصوص طریقے سے جائیں گے, مخصوص طریقے طریقے سے جائیں گے, مخصوص طریقے سے جائیں گے. تب جا کے سادت پاک کے منہ سے نکلا ہوا یہ لفظ اپنے مانوں کو پائے. کیا لغت کیا ہوتی ہے, عربی شاعر کیا ہوتے ہیں, لغت جان کیا ہوتے ہیں, ان سے بڑا دلا کون ہوگا جو قرآن کریم کو محمد کے سوا کہیں اور سے سیکھ رہا ہے. جیسے تلاوت میں سیکھی جا سکتی ویسے تعلیم بھی سیکھی جا سکتی. تلاوت بھی سادت مراد کی, تعلیم بھی سادت مراد کی. قرآن کے اللہ کی طرف سے, حدیث کے اللہ کی طرف سے, قرآن مانتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے, حدیثوں کے اندر کیڑے نکالتے ہیں. لانے والے وہی ہیں, پہنچانے والے وہی ہیں. جہاں سے قرآن آیا وہیں سے حدیث آئی, جو قرآن آیا وہی حدیث لایا, جو قرآن آیا وہی حدیث لایا. جنہوں نے قرآن سنا انہوں نے حدیث سنی, اور جنہوں نے قرآن پہنچایا انہوں نے حدیث پہنچائی. تو پھر حدیث کے اندر کیڑے کیوں, جس سے اس نے کیڑی دونوں کی لگائی ہے, لڑنے میں بول کتاب اور حکمت. کتاب بھی سکھاتا ہے حکمت بھی سکھاتا ہے. کتاب منظور ہے حکمت منظور نہیں ہے کیوں, بات یہ ہے ماننے والا صرف ایک گروہ ہے, محمد کے زبان سے پھر نکلا ہے امتی سے سام لو. شیخ الاسلام نے یہ کہا تھا استمسک بالذی فوالله انه الحق, اور میں محمد کی زبان سے جو نکلتا ہے امتی سے تھام لو. میں قسم کھا کے کہتا ہوں محمد کی زبان سے ہر سچ کے سوا کچھ نہیں. سبحان اللہ, انسان جو بھی کہتے ہیں سچ کہتے ہیں. آپ سن رہے ہیں اس کے کانوں کی سوائی کو انہوں نے یاد نہیں دی, اس کی آنکھوں کی سوائی کو انہوں نے یاد نہیں دی, اس کی زبان
باتیں پسند نہیں ہیں.
اللہ اکبر یا معاشر من اسلم بلسانه ولم يصدر ایمان الى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعينوهم ولا تتبعوا عوراتهم فانه من تتبع عورته المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يصنع له في جوف رحمته. کیا کیا سناؤں آپ کو, ہم پہلے موضوع میں تھے اور وہی بات چلے نہیں لگ سکی, اللہ رب العزت نے توفیق دی تو اگلے سال پھر دیکھا جائے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و